سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم، حسین جانم حسین جانم حسین جانم.
بسم الله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين ابي القاسم مصطفى محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجا. عزیزان گرامی، ہم سال بھر ان ایام کا انتظار کرتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں ہم اپنے مولا کے میزبان ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کبھی ہمارے اور آپ کے درمیان اور خود کے اور ہمارے درمیان کبھی اس رشتہ مہمان نوازی کو نہیں رکھا، ہمیشہ سے انہوں نے آپ کو اپنا مانا. جس وقت امام نے کربلا میں ورود کیا، حاضر ہوئے، وارد ہوئے، سب سے پہلے زمین کو خریدا. مرنے کے بعد ذمہ داری مرنے والی کی نہیں بلکہ زندہ رہنے والوں کی ہوتی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس ملت کے لیے غیروں کا اتنا بھی احسان نہیں چھوڑا کہ تمہارا امام ہماری زمین پر دفن ہو گیا اور کربلا کی زمین کو خریدا، اور بنی اسد کو اس کی قیمت ادا کرنے کے بعد واپس انہیں ہبا کر دیا کہ تم اس کا استعمال کرو، زمین ہماری ہے، استعمال تم کرو. فرزند رسول، ہبا کے کچھ شرائط ہوتے ہیں. شرط ہبا میں مولا نے شرط یہ رکھی کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لاشوں کو یہاں دفنا دیا جائے، اور دفنانے کے بعد جب لوگ ہمارے مزار کی زیارت کرنے آئیں تو انہیں کم سے کم 3 دن اپنا مہمان بنایا جائے، یعنی نہ ان سے رہنے کا کرایہ لیا جائے اور نہ ان کو یہاں پر اس بات کے لیے کہا جائے کہ بغیر اجازت اگر رہو گے تو تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، اور اگر وہ یہاں سے یادگار کے طور پہ ہماری مٹی کو بھی اٹھا کر لے جائیں تو لے جانے دینا. دنیا کی نظروں میں یہ مٹی ہے، لیکن یہ وہ کیمیا ہے جو خدا سے راز و نیاز کا طریقہ سکھاتا ہے. خاک شفا وہ زندہ خاک ہے. کہا حسین نے، اے کربلا مبارک باد، تیری زمین کو ہم آسماں بنا کے چلے، بنے گی زینت پیشانی سجود ملک، تیری غبار کو خاک شفا بنا کے چلے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے اس زمین کو جو عزت و شرف دیا، وہ زمین جو کل تک تاریخ کے دامن میں کرب و بلا کی حیثیت سے تھی، جو وہاں سے گزرا پریشانی میں مبتلا رہا، لیکن حسین نے اس پریشانی کے امتحان کو ایسا دیا کہ دنیا کا ہر پریشان یہاں پر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کو اپنی پریشانی دور کرنی ہے، اپنی مصیبتوں سے نجات پانی ہے، تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جو مصیبتوں سے نجات کا کیمیا بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اذ شئت النجات فزر حسینا، اگر تو نجات چاہتا ہے تو حسین کا زائر بن جا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کس چیز کو مصیبت سمجھتا ہے۔ بعض لوگ اپنی فائنینشیل پریشانیوں کو مصیبت سمجھتے ہیں، بعض لوگ اپنی صحت کو مصیبت سمجھتے ہیں، بعض لوگ لوگوں کی دشمنی کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے یہاں پر اپنی مصیبتیں لے کر جانا خود غرضی ہے، سب کی مصیبتوں کو لے کر حسین کے پاس جانا یہ حسین کے سچے سپاہی کی نشانی ہے۔ وہاں پر جب امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی اس بات کی اجازت لینے کے لیے آتا تھا کہ فرزند رسول میں پانی لے آؤں، تو وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ مولا مجھے پیاس لگی ہے، اجازت دو تو میں پانی کی سبیل کر لوں۔ ہر شخص اس بات کی اجازت مانگتا تھا، مولا بچوں کی آوازیں اعلیٰ تش آ رہی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی جان کی بازی لگا کر ان کے لیے پانی لے آؤں۔ تو عزیزان گرامی، کربلا اس کیمیا کا نام ہے، کربلا اس درسگاہ کا نام ہے کہ جہاں پر میں نہیں سب کے لیے مانگا جاتا ہے۔ لہٰذا کربلا سے آج بھی ہماری زندگیاں وابستہ ہیں، کربلا سے آج بھی ہماری زندگیاں وابستہ ہیں، کیونکہ اس کے بغیر، اس کے درس، اس کی بہت سی چیزیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بے جان چیزیں کبھی کسی کی ہدایت نہیں کر سکتی، بہت سنا ہوگا آپ نے جملہ کہ جو مٹی ہو گئے، جو خاک ہو گئے، جو دفن ہو گئے، وہ کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ ابھی تک لوگ فزیکل مدد کی تلاش میں ہیں، روحانی مدد کا کوئی نہیں سوچتا، روحانی مدد کے لیے کوئی نہیں سوچتا۔ اور آج دنیا نے، سائنس نے ثابت کر دیا کہ ہارڈ ویئر کو ہارڈ ویئر سے ٹھیک کیا جاتا ہے اور سافٹ ویئر کو سافٹ ویئر سے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اب ہم نے نہیں دیکھا جب ہماری ونڈوز کرپٹ ہو جاتی ہے تو کوئی پیج کا ہتھوڑی لے کر آئے، اسکرو ڈرائیور سے اس ونڈوز کو صحیح کر دے، آج تک دیکھا ہم نے نہیں۔ ایک نرم چیز، نرم افزار، ایک کیلکولیشن، ایک علم اس میں ڈالا جاتا ہے اور وہ اس کی رکاوٹوں کو، ان کے ایررز کو دور کر دیتی۔ تو روحانیت کو روحانیت ہی صحیح کر سکتی۔ اگر فزیکل پریشانی کے لیے ہم گئے ہوتے تو فزیکل پریشانی کے لیے ہمیں بے شک کسی زندہ کے پاس جانا پڑتا، لیکن فزیکل پریشانیوں کو بیمارستان ٹھیک کر سکتے ہیں، ہاسپٹل ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی اس روحانی بیماری کا علاج لینے کے لیے اس روح کے پیکر کے پاس جاتے ہیں کہ جو مردوں میں روح پھونکتا ہے۔ ہمارے مردہ ضمیر وہاں سے زندہ ہو کر آتے ہیں، ہماری محدود فکر لازوال لامحدود ہو کر آتی ہیں، ہماری خواہشیں۔ امام حسین علیہ السلام سے درس لے کر ہم اپنی خواہشوں کو تسکین دیتے ہیں۔ اگر کوئی غم ہمیں ستاتا ہے تو حسین کا غم ہم بڑھ کر آگے ہمیں سہارا دیتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو کربلا سے مل رہی ہیں، کیونکہ ایک لاجک کا قانون ہے۔ بہت سے کہتے ہیں نا کہ یہ مزار کسی کی ہدایت نہیں کرتے، سنا ہوگا آپ نے، یہ بے جان چیزیں ہدایت نہیں کرتے۔ لاجک کا ایک قانون ہے اور لاجک کو سب مانتے ہیں، چاہے ویسٹ ہو چاہے ایسٹ ہو۔ یہ قانون ہے جس کو کہتے ہیں قانون خطوط نصوب عقود۔ عقود یعنی گرہ لگانا، اب نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا سال گرا ہوتی تھی, اب تو ہیپی برتھ ڈے ہوتی ہے, بس وہ برتھ ڈے ہوتی ہے. سال گرا جب ہوتی ہے تو وہ گرا ہوتی ہے, اس کو گنا جاتا ہے کہ یہ کتنے سال کے ہو گئے. اب وہ گرا بے جان ہوتی ہے, وہ کیسے بتائے گی کہ یہ 18 کے ہو گئے؟ بے جان ہے لیکن اس کو. اور کہا جاتا تھا کہ آپ ایسا کرنا, اس کی گاٹھ باندھ لو. پرانے زمانے میں خواتین اپنے دوپٹے میں, پہلے ہوتے تھے اب نہیں ہوتے ہوں, دوپٹے میں گاٹھ باندھ لیتی تھی. جیسے ہی وہ گاٹھ ہاتھ میں آتی تھی ان کو یاد آ جاتا تھا. اور اسی پیٹرن پر ایک چیز تھی جس سے پرانے زمانے کے جو بنیے ہوتے تھے وہ حساب کتاب لگاتے تھے. دیکھا ہوگا کہ گولیاں ہوتی تھیں, اسی کے پیٹرن پہ کیلکولیٹر بنا, اور اس کیلکولیٹر کے پیٹرن پہ کمپیوٹر بنا, یہ اسی سے بنا. تو معلوم یہ ہوا کہ بے جان چیزیں اب اس میں ملینز تک گننے کی کوئی سسٹم نہیں ہوتا تھا, ڈسپلے نہیں ہوتا تھا, لیکن یہ کیا تھا, فریضہ تھا, فرضیات تھا کہ یہ جو ادھر گولی ہے یہ ایک زیرو کی ہے, اس کا مطلب دو زیرو ہے, ہزار کے لیے یہ گنا جائے گا. تو وہ عقود جو ہوتا تھا اس سے بے جان چیزیں تھیں لیکن انسان کی ہدایت کر رہی تھی. ایک ہوتا ہے نصوب. آپ ہمالیہ پہاڑ پر گئے, وہاں جا کر دیکھا, سوچ رہے تھے اتنی بلندی پہ میرے سوا کوئی نہیں آ سکتا. جب آپ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ کچھ ملکوں کے فلیکس وہاں پہ نصب تھے, لگے ہوئے تھے. آپ نے کہا فلا فلا ملک مجھ سے پہلے پہنچ گیا. کہا آپ کو کسی نے بتانے والا موجود تھا وہاں؟ کہا نہیں. کہا لکھا ہوا تھا؟ کہا نہیں. کہا اس ملک کے پرچم لگے ہوئے تھے. تو کہا کہ اس سے کیا مطلب ہے؟ کہا ایسا نہیں ہے کہ اڑ کے چلا گیا ہو اور وہاں کوئی لکڑی لگی ہوئی ہو اس میں جا کے وہ لگ گیا ہو. کہا مولوی صاحب ایسا نہیں ہوتا ہے, فرضیات میں ایسا نہیں ہوتا. تو معلوم یہ ہوا اس پرچم کو دیکھتے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ اس ملک کا نمائندہ یہاں تک آ چکا ہے. یا جب ہم ہندوستان پاکستان کا سفر کرتے ہیں ٹرین کا, تو زمین ایک سی, بولنے والے ایک سے, سب کچھ ایک سا, صرف پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ترنگا لگا ہوا ہے, وہاں دو رنگ کا پرچم لگا ہوا ہے, تو پتہ لگتا ہے کہ ابھی ہم ہندوستان میں, ابھی ہم پاکستان میں ہیں. تو وہ بے جان پرچم ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کہاں پر ہیں. تو معلوم یہ ہوا, یہ تو طے ہو گیا کہ بے جان چیزیں ہدایت کر سکتی. ایک ہوتا ہے خطوط, جس کا استعمال اس ملک میں بہت زیادہ ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں روڈ لائنس اینڈ سائن بورڈس. ایک ایگزام تو ٹریفک کے, ڈرائیونگ کے ایک, اس میں تو ایک ایگزام یہی ہوتا ہے, آدھے نمبر اسی بات کے ہوتے ہیں کہ انسان پڑھنا لکھنا نہ سیکھے بلکہ سائنس کو سمجھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اس انتظار میں نہ رہے کہ کوئی پولیس والا کھڑا ہوگا کہے گا ادھر موڑو. تو سائن جو ہوتا ہے خط, دیکھنے میں وہ ایک ایرو ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہمیں عباس بھائی ایئرپورٹ سے لینے گئے اور وہ باتیں کرتے جا رہے ہیں, چلاتے جا رہے ہیں, باتیں کرتے چلاتے جا رہے ہیں. ہم نے کہا لگتا ہے اس کا نقشہ آپ نے ڈیزائن کیا تھا یہاں کے روڈز کا. کہنے لگے نہیں مولانا ایسا نہیں ہے. تو میں نے کہا جب یہ بن رہے تھے تو آپ یہی موجود تھے؟ تو کہنے لگے نہیں, یہ مجھ سے پہلے. تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ادھر مڑنا ہے کہ ادھر مڑنا ہے؟ کہ نہیں مولانا یہاں پہ جو بورڈ لگ رہے ہیں. ہم نے کہا بورڈ پہ تو کچھ لکھا نہیں. تو کہنے لگے اگر لکھا ہوتا تو ایک تو اسپیڈ میں پڑھ نہیں سکتے, اسپیڈ میں پڑھ نہیں سکتے کیا لکھا ہوا ہے. دوسرا اگر پڑھنا بھی آتا تو ہر ڈرائیور تو پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے. آپ خالی ایک ایرو دیکھیں, جب یہ ٹرن ٹو رائٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ادھر مڑنا ہے. کچھ بچے نظر آتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے اسکول آ گیا ہے. کوئی بیڈ بنا ہوا ہوتا ہے تو اس سے مراد ہاسپٹل ہوتا ہے یا ہوٹل ہوتی ہے. وہ کانٹے چمچ بنے ہوتے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہاں ریسٹورینٹ آ گیا ہے. بولتا کوئی نہیں ہے, لکھتا کوئی نہیں ہے, صرف کچھ انڈیکیشنس ہیں جس کے ذریعے انسان یہ سمجھتا ہے کہ آگے کیا آنا ہے. اور پوچھا جائے کہ یہ بورڈ خود بخود لگ گئے کا نہیں, اس شہر سے آشنائی رکھنے والا ایک عملہ, ایک آفس ہے جس کا کام یہ ہے کہ اس کے ہر میٹر کو گنے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ شہر کے ایک دیوانے کو یہ بورڈ دے دیے جا کے لگائی آؤ, ورنہ وہ سمندر پہ جا کے لگا دے گا, کہے گا گو اہیڈ. تو معلوم یہ ہوا اس کے پیچھے علم درکار ہے. اگر علم کے پیچھے بے جان چیزیں چلیں تو اس بات کا یقین ہے کہ وہ گمراہ نہیں ہونے دیتے. اگر علم اس کے پیچھے ہے, عزیزان گرامی, جس کے پیچھے قادر مطلق ہو, جس کے پیچھے اللہ کی ذات ہو, جن کے ہاتھوں کو اللہ اپنے ہاتھ کہہ رہا ہو, جن کے پیروں کو اپنے پیر کہہ رہا ہو, جن کی آنکھوں کو اپنی آنکھیں کہہ رہا ہو, جبکہ ایسا ہے کہ خدا کے آنکھیں ہم جسم کا تصور نہیں کر سکتے, لیکن یہ انسان ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس کو آنکھیں بنانی ضروری ہوتی ہیں. آپ جب جاتے ہیں جو ہے سب ڈویژن میں, وہاں ایک آنکھ بنی ہوئی ہوتی ہے, کہتے ہیں نا واچنگ سیکیورٹی سسٹم کے لیے ایک آنکھ بنی ہوتی ہے. تو آدمی کو یہاں اس دنیا میں بھی آج تک پڑھا لکھا ہونے کے بعد اس کو آنکھ دکھانی پڑتی, اس کے سمجھ میں نہیں آتا کوئی دیکھ رہا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا, ارے پھر خدا کی آنکھ بھی ہونی چاہیے. خدا کی آنکھ کیسی ہونی چاہیے؟ تو کہا کہ اس لیے حضرت علی کو عین اللہ کا, تاکہ دیکھ لو کہ یہ بچوں پہ کس طرح سے رحم کرتے ہیں, دشمن ان کی آنکھوں سے کس طرح سے ڈرتے ہیں. تو جہاں پر رحم ہے, اب دنیا نے ڈرانے کا ایک ہی طریقہ سکھایا کہ اتنی ہیبت پھیلا دو, اتنی ہیبت پھیلا دو اور ایک اتنا بڑا نام رکھ دو کہ اس کا نام ابو بکر بغدادی ہے, اور اس کی فلمیں چلاؤ اور یہ چلاؤ اور وہ چلاؤ. اے جانے گرامی, جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ برا ہے, اصل میں وہی کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے, کیونکہ اس کو بڑا وہ کر رہے ہیں, ڈرا وہ رہے ہیں. میرا ایک مرتبہ انٹرویو ہو رہا تھا اپنے ملک میں, تو نیوز رپورٹر سے میں نے کہا کہ دیکھیے یہ ڈرگس ورگس کچھ چیز نہیں ہے, یہ آپ لوگ اس کے لیے بڑھاوا دیتے. کہیں گے ہم نے کیا بڑھاوا دیا ہے؟ میں نے کہا آپ ہی تو کہتے ہیں کہ 2 کروڑ کی ہیروئن پکڑی, پھر بعد میں بتاتے ہیں 2 کلو تھی, جس کا بھاؤ جو ہے. اسلام تو نجس چیز کو, بری چیز کی قیمت ہی نہیں لگاتا, اس کو حرام کہہ دیا تو پھر وہ 0 ہے. ہمارے یہاں تو اس کی قیمت ہی نہیں. آپ پہلے پیسے بتاتے ہیں تاکہ بھوک سے مرنے والا کچھ کرے نہ کرے اس کی اسمگلنگ ضرور کرے. تو اے جانے گرامی, جب کسی چیز کو بڑھاوا دیتے نظر آئیں, کسی چیز کو بڑھاوا دیتے نظر آئیں, اس کا علاج نہیں بتائیں, تو سمجھ لیجئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے کہ جو اس کے ذریعے سے ہمیں ڈرانا چاہتا ہے. اے جانے گرامی, ہم اس مکتب فکر کے ماننے والے ہیں کہ تاریخ لکھتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 125,000 لوگ آئے تھے امام حسین کے مقابلے میں. 125,000 آئے تھے, منیمم جو لشکر آئے تھے 30,000. ہم 30,000 مان لیتے ہیں, مان رہے ہیں, تھا نہیں زیادہ تھا. اور دل میں کینہ رکھنے والے اس سے کہیں گنا زیادہ تھے. اگر دل میں کینہ نہ ہوتا تو ضرور آتے امام حسین کے لیے, نہیں تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے بولتے. احتجاج تو کر سکتا ہے انسان, کھڑا تو ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں, لیکن تاریخ گواہ ہے کہ چونکہ بچوں کو تو کوئی کاؤنٹنگ نہیں معلوم کہ کتنا لشکر آیا, بچوں کی تو اگر نیند خراب ہو جائے تو وہ رونے لگتے ہیں. تاریخ نہیں بتاتی کہ حسین کا اصغر بھی گھبرایا, کوئی نہیں تاریخ بتاتی. بلکہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا رضا سرسوی کا, اور میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ جناب رباب رات کو اٹھ اٹھ کے اصغر کو دیکھ رہی تھی کہ زندہ ہے یا ہلاک ہو گیا, کہ ایسا نہ ہو میرے لال کل میری قربانی نہ جائے. جانے کیا سوچ کے عاشور کی شب اصغر کو ماں نے اٹھ اٹھ کے کئی بار جگا کر دیکھا. تو ایسا نگرامی, جس کا بچہ نہیں ڈرتا ہو, جس قبیلے کا جوان 13 سال کا قاسم جب پوچھا جائے کہ بیٹا موت کو کیسا سمجھتے ہو, کہا اہل من اصل, چچا شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے موت, تو اسی کے بعد تو خدا سے ملا جاتا ہے, اسی کے بعد تو اپنی سچائی کی دلیلوں پر اپنے قرآن کے وعدوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. یعنی اس مکتب کا جوان اور بچہ موت کو شہد سمجھ رہا ہے. تو عزیزان گرامی, 1400 سال سے ہم ان کی داستان سنتے آ رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے ہماری ماں بہنوں کو کہ انہوں نے ہمیں امام حسین علیہ السلام اور ان کے شجاع بچوں کی تاریخوں کو ضرور. عزیزان گرامی, اس ملک میں جو میں بات دیکھ رہا ہوں وہ بڑی خطرناک بات یہ ہمارے بچوں کے سلسلے میں کہ ان کو بے رحم بنایا جا رہا ہے. ان کو کوئی مطلب نہیں ہے کسی کے ساتھ کیا گزر رہی ہے, اس طرح کا بنایا جا رہا ہے. مجھے میرے بل پے کرنے ہیں, مجھے میرا رینٹ دینا ہے, مجھے اپنا دیکھنا ہے, کچھ نہیں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, ہاں کچھ ہو جائے تو کینڈل لے کے ضرور آ جاؤ, اس میں بھی مارکیٹنگ ہے اس میں بھی. اور یہ دنیا بڑی ظالم ہے. پہلے کہتی ہے بچے کو الگ سلانا چاہیے, ان کو اس کی تربیت سے مطلب نہیں ہے, ان کو ایک نئے کمرے اور نئے انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. جب بچے کے لیے کمرہ بنے گا تو پھر ان کا سامان بچے کے کمرے کے لیے بکے گا, اور جب بکے گا تو پھر کہیں گے کہ اتنی جلدی ہوگا اس میں بیکٹیریا ہو جاتے ہیں تو آپ سے چینج کرایا جائے گا. جب بچہ ہوشیار ہو جائے گا تو وہ کہے گا کہ مجھے جو ہے فلاں لینڈ کی جو ہے مجھے بیڈ شیٹ چاہیے. تو یہ پوری ایک سوچی سمجھی فکر ہے کہ بچے کو ماں باپ سے اس کی ولایت کو ختم کر دو, وہ بچہ ان چیزوں میں گم ہو جائے کہ جہاں پر اس کو گم کرنا چاہتے ہیں. سمجھ رہے نا, اس کو جہاں گم کیا جاتا ہے. خواتین بھی نہیں سمجھتی ہیں, ان کے لیے بھی آزادی کے نام پر بہت ساری چیزیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پہ ایک ٹوپاز بلیڈ ہوا کرتی تھی جس سے شیپ بناتے تھے, اس کے ایڈورٹائز میں خواتین آتی تھی جس کا تعلق نہیں ہے اس سے. اگر گاڑی کے سامنے خواتین خطر کھڑی نہیں ہوگی تو گاڑی نہیں چل بکے گی. جس کو خریدنی ہے, جس کو جانا ہے, جس کو اس کو خریدنی ہے, چاہے کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو. لیکن یہ استحصال آزادی کے نام پہ کیا جا رہا ہے, ان کے مقام کو گھٹایا جا رہا ہے, ان کی عزت اور آبرو کو ختم کیا جا رہا ہے. اللہ نے ان کو جو عزت آبرو ہر مذہب میں دی تھی, ہر انسانیت کے مذہب میں عورت کی, آپ دیکھیں کہ آپ چلے جائیں ہندوازم میں, وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے رام سیتا, پہلے کہیں گے سیتا رام, عورت کو پہلے نام لیں گے. ہوا آدم, سمجھ رہے, رادھا شام, تمام کی تمام چیزیں خواتین کے لیے عزت اور آبرو کا مقام تھی. اللہ نے بھی خاتون کو اس لیے عزت دی کہ مرد سے 6 سال پہلے اس کو ریسپانسیبل مانا. مرد 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے, عورت 9 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے 6 سال پہلے ڈیوٹی پہ لگا دیا, نہیں, اس کو ریسپانسیبل مانا کہ یہ ذمہ دار ہے اتنی عمر میں. اس کے بعد اپنے نہ جانے کتنے صفات عورت کے ذریعے ظاہر کیے. اللہ خالق ہے, خلق عورت کے ذریعے دنیا میں بھیجی. اللہ رازق ہے, رزق عورت کے ذریعے پھیلایا, رزق فراہم ہوا عورت کے ذریعے. اللہ متکلم ہے, زبان عورت کے ذریعے سکھائی. کوئی کہتا ہے فادر لینگویج, فادر لینڈ, کوئی کہتا ہے آپ نے سنا آج تک؟ انگلش میں کہتے ہیں مدر لینگویج, ہندی میں کہتے ہیں ماتر بھاشا, اردو میں کہتے ہیں مادری زبان, فارسی میں کہتے ہیں زبان مادری, عربی میں کہتے ہیں ام اللسان, اور بھی جب جائیں گے اور زبانیں, میں تو 6-7 ہی جانتا ہوں بس, میں 6 زبانیں بولتا ہوں, 6 زبانوں میں بتا سکتا ہوں آپ کو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماں کو اس لیے پروٹیکشن ملا کیونکہ اللہ کے صفات عورت کے ذریعے ظاہر ہو رہے ہیں. اللہ رحمان ہے, رحم ماں کے سوا کوئی دنیا میں نہیں سکھا سکتا. اللہ انکنڈیشنل لو کرتا ہے, انکنڈیشنل لو ماں کے سوا کوئی نہیں سکھا سکتا, کوئی نہیں سکھا سکتا ہر چیز میں جو ہے ماں کی. تو عزیز جان کرامی, اللہ نے اگر کوئی پروٹیکشن دیا ہے, اللہ نے اس ظالم زمانے سے بچایا ہے, تو اس کا نام تاج کرامت ہے. اگر حجاب ہے تو وہ باؤنڈیشن نہیں ہے بلکہ تاج ہے, محدودیت نہیں. تو عزیزان گرامی, اس لیے کیونکہ ماں کے ذریعے بچہ پرورش پاتا ہے, ماں کے ذریعے بچہ بولنا سیکھتا ہے, ماں کے ذریعے بچے کو جو ہے رحم کھانا آتا ہے, لہٰذا ماؤں سے ان کو دور کر دیا جائے تاکہ وہ رحم کو جان نہ سکے. رحم کسے کہتے ہیں عزیزان گرامی؟ بہت ضروری ہے ہم اپنے بچوں کو پریکٹیکل بنائیں. میں اپنے بچی کے ساتھ یہ سب کرتا ہوں, اس کو اگر ایک گڑیا دلاتا ہوں تو پہلے کہتا ہوں بیٹے یہ پیسے میں گڑیا کے دیتا ہوں, اس کی ہندوستان میں 20 گڑیا آ سکتی ہیں, 20 ڈال آ سکتی ہیں, پہلے غریب بچوں میں بانٹنا سیکھو. وہ خوشی خوشی جب اس کام کو کرتی ہے تب کہیں جا کے اس کو میں ایک ڈال دے رہا ہوں. اس کو انوالو کریں بچے کو, اس کو انکریج کریں اس بچے کو اس بات کے لیے کہ اگر آج ہم 2 بچے مل کر اپنے 1 دن کی پاکٹ منی جمع کر لیں تو غریب ملکوں میں 1 بچے کا 1 مہینے کا دودھ آ سکتا ہے. اگر ہم اتنی, چونکہ یہاں پر جو سکھایا جا رہا ہے صرف اور صرف سیلفشنیس, صرف اور صرف خود, اس کے بعد اور کوئی نہیں. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ دل کو شیشے سے آئینے سے شیشہ بنا لو. ہمارے یہاں تو آئینہ دیکھنے کی دعا ہی اس لیے ہے, آئینہ دیکھنے کی دعا ہے کہ خدایا جس طرح تو نے میرے جسم کو خوبصورت بنایا ہے اس طرح میری روح کو خوبصورت بنا دے. جب آئینہ دیکھتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں, اللہم حسن خلقی کما حسنتا خلقی، جس طرح تو نے مجھے خلقت میں انسان بنایا ہے اسی طرح مجھے روح کو بھی انسان بنا دے، انسان میری روح کو انسان بنا دے۔ تو عزیزان گرامی، ہم کربلا سے درس لیتے ہیں لیکن آج پریکٹیکلی نہیں۔ کل اگر جناب عباس کو یا کسی بھی کربلا کے ساتھی کو یہ آواز سنائی دے رہی تھی کہ مولا بچے الاتش کی آواز بلند کر رہے ہیں، تو کیا یہ احساس شہدائے کربلا اگر اس وقت پانی پورا ہو گیا ہوتا تو کیا یہ احساس ان کے دلوں میں نہیں تھا؟ نہیں، امام نے ہر سپاہی کے دل میں اس احساس کو زندہ کر دیا تھا۔ اگر وہ زندہ بھی ہوتے تو اس احساس کے ساتھ زندہ رہتے کہ کسی کی تکلیف پر ہمیں لبیک کہنا چاہیے، ہماری آواز اٹھنی چاہیے، ہمارے کام ہونے چاہیے۔ لہٰذا اگر کل کربلا میں بچوں کی الاتش پہ وہ اپنی جان دینے کو تیار تھے، تو کیا آج جانے والی جان جو بچوں کی جانیں جا رہی ہیں مختلف ممالک میں، ظلم کا جو ہے ننگا ناچ ہو رہا ہے۔ یمن میں آپ جا کر دیکھیں کہ جن کو بیچاروں کو ہینڈ ٹو ماؤتھ اکثر لوگ ہیں کہ جو صبح سے شام تک کام کرتے ہیں تب کہیں گھر پہ ان کے چولہا جلتا ہے، ان کے یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان ملکوں میں آ کر بیٹھے ہیں جہاں کا ایک رپورٹر رپورٹ کر رہا تھا، جب میں دیکھ رہا تھا افغانستان کی جنگ میں کہ وہاں کے حالات بتاؤ، تو کہہ رہا ہے کہ یہاں کے حالات بہت برے ہیں، یہاں پر تو کھانے کے لیے کانٹے چمچ بھی نہیں ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ یعنی ان کو کس احساس تک بتایا گیا کہ بس یہی اگر وہ مل جائیں گے تو حالات صحیح ہو جائیں گے؟ ان حالات کے نہیں۔ عزیزان گرامی، جو لوگ سن کے صدائے اذان سوتے ہیں حسین کو نہیں روتے، وہ خود کو روتے ہیں۔ حسین زندہ کر گئے جس چیز کو، اس کے لیے میں کوئی مردہ ہو گیا ہوں؟ حسین جن عظمتوں کو زندہ کر کے چلے گئے، ان عظمتوں کے لیے میرا دل اتنا بے ضمیر، میرا ضمیر اتنا سو گیا ہے کہ میں کچھ بھی ہوتا رہے دنیا میں اور میں خاموش بیٹھا رہوں۔ ظالم اپنی آواز اٹھاتا رہے لیکن امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا حسین کو تو پکارے لیکن حسین کی بات کو نہ مانے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا عزیزان گرامی، یہ دنیا بڑی پریشانی میں ہے، اللہ کو تو مانتی ہے اللہ کی نہیں مانتی، رسول اللہ کو مانتی ہے رسول اللہ کی نہیں مانتی، امام علی کو مانتی ہے امام علی کی نہیں مانتی۔ امام علی نے کتنی باتیں کہی ہیں، کتنی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے، ہمارے ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آج ہم اب اٹھیں کچھ نہیں، اپنے احساس سے، اپنی فکر سے، ہمیں اس بات کی فکر تو ہونی چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا آپ کی سب سے بڑی جو ڈیوٹی یہاں پر ہے، اپنے بچوں کے دل میں رحم پیدا کریں، ورنہ یہ ہم پر بھی رحم نہیں کھائیں گے۔ رحم پیدا کریں، جو چیز ان کو سکھائی جا رہی ہے، یہ معصوم بچے ہیں، بہت اچھے ہیں، ان کے دل بڑے پاک ہیں۔ جب میں یہاں آیا تھا تو میرے استاد آیت اللہ صافی گلپیگانی نے مجھے ایک بات کہی تھی، کہنے لگے بیٹے پرانے تالوں میں چابی مت لگانا، پرانے تالوں میں چابی مت لگانا، چابی تو ٹوٹ جائے گی وہ نہیں کھلیں گے۔ میں نہیں سمجھتا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر کہنے لگے بیٹے بچوں پہ کام کرنا، یہ بڑی جلدی کھل جاتے ہیں۔ آج بھی ہم ضد اور بحث کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، آج بھی ہم جو ہیں یہ سوچتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ آئے، ہم حضرت زہرا کی دعا ہیں۔ شیعہ، میں نے پہلے بھی کہا، دو حال سے خارج نہیں ہے، یا تو اولاد سیدہ ہیں یا دعائے سیدہ ہیں، سید ہیں تو اولاد ہیں اور غیر سید ہیں تو دعائے سیدہ ہیں۔ اس قوم کے لیے حضرت زہرا نے دعا کی ہے اور ان کی دعا یقین ہے کہ یہ ڈائگا نہیں جاتی، دنیا کے کسی بھی ماحول میں شیعہ کو ڈال دیا جائے، لیکن اس کی اصل امام نے فرمایا شیعہ تو نہ منتی نہ تینا، یہ ہماری مٹی کا بنا ہوا ہے، بہت جلدی واپس آ جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اس احساس کو جو واپس لے جانے والا ہے، ہم اس احساس کو بیدار کریں۔ امکان ہی نہیں ہے کہ کوئی حسین کی مظلومیت پہ رو کر کھڑا ہو جائے اور دوسرے کی مظلومیت کو دیکھتا رہے، امکان نہیں۔ لیکن اپنے محدود ذرائع کے ساتھ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ابھی نکلیں اور کسی سے لڑائی کر لیں، نہیں، اس کی پلاننگ کریں۔ ہمارے ہاتھ میں، ہمارے ذہن میں ہمارا امام ہے، ہمارا امام ہماری پشت پناہی پر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دشمنوں سے پرسر پیکار جو مومنین ہیں وہ یوں ہی لڑ رہے ہیں؟ اگر امام کا سہارا نہ ہوتا تو کب کے تباہ اور برباد ہو گئے ہوتے، سوچ نہیں سکتے ہم۔ لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
نعرہ حیدری،
یا
عظمت محمد علی محمد۔
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. فیضان گرامی، یہ کربلا سے ملنے والے درس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں. اور آپ جملہ سنا ہوگا کہ امام نے اپنے شیعوں کے لیے جو پیغام دیا تھا اس میں پانی کا ذکر کیا، شیعتی میں معاشرفتما فسکرونی، اے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پیو تو مجھے ضرور یاد رکھنا. کھانا کیوں نہیں کہا امام نے؟ فیضان گرامی، کھانا آدمی دو ٹائم کھاتا ہوگا، پانی دن کے کئی حصوں میں پیتا ہے، اور نہ بھی پیے تو اس کو یہ معلوم ہے کہ پانی حیات ہے. انسان کی حیات پانی سے، انسان کا جسم پانی سے بنا. فیضان گرامی، امام فرماتے ہیں کہ زندگی کے اکثر حصے میں مجھے یاد رکھنا، اور مجھے یاد رکھنے سے مراد میری غربت، میری پریشانی کو یاد رکھنا. اور اس کو اس لیے یاد رکھنا کہ یہ دیکھنا میں نے اس پریشانی کو کیوں اٹھایا ہے، کس چیز کی عظمت کے لیے میں نے اس کام کو کیا ہے. میں چاہتا تھا کہ میرے نانا کا جو ناب محمدی اصل دین ہے اس کو میں بچا کر لے جاؤں. بہت سے لوگ سوچتے ہیں دین کو بچا لیا، دین کو نہیں، دین کی حقیقت کو بچایا امام، ورنہ دین لے کے تو بہت سارے ملک گھوم رہے ہیں. دین کی حقیقتوں کو بچایا ہے. اور یہی بات ہے عزیزان گرامی، دو چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں، آپ کے پانچ منٹ اس بات کے لیے لوں گا، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے مسلمان کی حکومت، ایک ہوتی ہے اسلام کی حکومت. مسلمان کی حکومت کو اگر ہم اسلامی حکومت تسلیم کر لیں تو پھر ہمیں یزید اور معاویہ کی حکومت کو ماننا پڑے گا کہ ایک مسلمان حکومت کر رہا ہے اور ہم اس کی حکومت کو مانیں. تاریخ نے ہمیں رافضی کہا ہے، رافضی شیعوں کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہوتا ہے جو اپنے حکومت کا مخالف ہوتا ہے، اس کو رافضی کہتے ہیں عربی. جو بھی حکومت، اپنی حکومت، زمانے کی حکومت کا مخالف ہوتا ہے اس کو رافضی کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ یہ افسل اکثر کہتے ہیں کہ یہ رافضی، من علی را دوس دارم خلق گوید رافضی، پس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافضی. میں علی سے محبت کرتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں یہ رافضی ہیں، اور اگر رافضی ہونے کا یہی کرائیٹیریا ہے تو پھر خدا بھی رافضی ہے، رسول اللہ بھی رافضی ہیں، اور جبریل بھی رافضی ہیں، وہ بھی محبت کرتے ہیں ان سے. من علی را دوس دارم خلق گوید رافضی، پس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافضی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ حضرات سے التماس سے تھوڑا سا آگے آ جائیں، صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو مسلمان کی حکومت، ایک اسلام کی حکومت. آج تک جو ہمارے اماموں کی جانیں گئی ہیں، آج تک جو قربانیاں پیش ہوئی ہیں، ان سب کا نتیجہ یہ تھا کہ اسلام حکومت کرے، مسلمان حکومت نہیں. ورنہ مسلمان کو حکومت کے لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کیسے کیسے مسلمان بٹھائے ہوئے ہیں، اور بٹھائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کے سر پہ تھوپے ہوئے ہیں. اور یہ مسائل چل ہی رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے عیش و آرام میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، چاہے دنیا کا مسلمان جلا وطن ہو جائے، پریشان ہو جائے، سیلاب آ جائے. سمجھ رہے نا، وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو سیلاب آ ہی نہیں سکتا، سمجھ، ڈیزرٹ میں رہتے ہیں وہ، ان کو کیا معلوم کہ سیلاب کیا ہوتا ہے، ان کو کیا معلوم پریشانی کیا ہوتی ہے، انہیں کیا معلوم، کیونکہ وہ تو اس مقام پہ آ گئے ہیں نا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے باہر تظاہرات کیا تو پرنس کی بیٹی نے کہا یہ کیوں چلا رہے ہیں، کہا بیٹے ان کے پاس روٹیاں نہیں ہیں، تو کہا ان سے کہو کیک کھا لیں، کیونکہ وہ بچاری یہی سوچ سکتی ہے کہ روٹی ختم ہوگی تو کیک کھا لو، لیکن جس کے گھر میں روٹی نہیں ہو وہ کیک کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو ایسا مزاج بنا دیا گیا. تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مسلمان کی حکومت، ایک اسلام کی حکومت. ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کی جو جانیں گئیں، ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کو جو زندان میں ڈالا گیا، ان سب کی وجہ یہ رہی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان حکومت نہ کرے بلکہ اسلام حکومت کرے، اسلام حکومت کرے. اسلام حکومت کرے. اور اسلامی حکومت کے لیے ضرورت ہے کہ قانون اللہ کا چلے, اور اللہ کا قانون چلانے کے لیے اس کو چلانے والے اللہ والے ہوں, اور اللہ والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو مینجمنٹ دیں کہ جو اللہ کو بھی جانتے ہوں اور دنیا کو بھی جانتے ہوں, اللہ سے ڈرتے ہوں. عزیزان گرامی, جب کہیں جا کے ایک قانونی حکومت بنتی ہے, مولا کائنات نے جو مالک کے اشتر کو لکھا تھا وہ یہی تو لکھا تھا کہ مالک تمہاری حکومت میں دو طرح کے لوگ ہیں, یا تو تمہارا رشتہ ایمان ہے یا ان سے رشتہ انسانیت ہے. اگر تم نے ان کے ساتھ رشتہ انسانیت کے ناطے کوئی برا برتاؤ کر دیا تو یہ سمجھیں گے کہ اسلام میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے. لہٰذا تمہیں اسلام کی عزت و شرف کا واسطہ, کبھی غیر مسلم سے بھی غیر انسانی عمل انجام مت دینا. یہ ہمارے اس مولا کی حدیث ہے, اس مولا کا فرمان ہے اپنے گورنر مالک اشتر کے لیے. تو عزیزان گرامی, ہمارے یہاں پہ الجھنیں پیدا کر دی جاتی ہیں. اسلامی حکومت اسے کہتے ہیں کہ جس کو اسلام چلا رہا ہو, اللہ چلا رہا ہو, اور اس کو مینیج نبی کر رہا ہو, اور اس کا پروٹیکشن امامت کر رہی ہو. اسلام کا یہی تو کہ قانون اللہ نے بنائے, اس کو اجرا مجریہ, قوت مجریہ جو ہے وہ نبوت ہے, اور اس کا ڈیفینس امامت ہے. تو عزیزان گرامی, اسلامی حکومت کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر قانون اللہ کا تو ہے تو پھر اللہ کے قانون کو دنیا آرڈر نہ دے, اللہ دنیا کو آرڈر دے. تو ایسی حکومتوں کے لیے تیاری تھی, اور یہی وجہ تھی کہ اتنے لوگوں کی قربانی کے بعد جب جمہوریہ اسلامی میں کہا گیا کہ کون سی حکومت بنائی جائے, تو امام خمینی نے یہی کہا کہ جمہوریہ اسلامی بنانی چاہیے, کہ جہاں پر اسلام رول کرتا ہو, جہاں پر اسلام رول کرتا ہو. کیونکہ مجھے حق نہیں ہے کہ ہزاروں لوگوں کا خون بہ جائے اور میں کسی خاص الیکشن پارٹی کو لا کر کھڑا کر دوں, کیونکہ وہ اپنے مفاد کے لیے کام کیا کرتے ہیں. اسلام کی نگرانی میں, اسلام کے قانون کی نگرانی میں ایک اسلامی حکومت ہوگی, اور اسلامی حکومت کے شرائط یہ ہیں کہ پھر اس کو جاننے والا, چونکہ اس زمانے میں جب انبیاء تھے, اس زمانے میں جب اولیاء تھے, اس زمانے میں جب ہمارے ائمہ بحیات تھے, تو وہ اس کو ٹیک اوور کرتے تھے. اور آج بھی یہ قانون نہیں بدلا ہے, آج بھی کوئی اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کا اصل واری امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو ان کو مانے یا ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے والے کو مانے. اگر کوئی مجسٹریٹ کسی کو سزائے موت دیتا ہے یا معاف کرتا ہے تو قلم اس کا چلتا ہے, لیکن پیچھے کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. اگر اس کے قلم سے موت اور حیات ہوتی تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کسی کو بھی لکھ دیتا کہ تم واجب القتل ہو. نہیں, معلوم یہ ہوا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے, قانون جو ہوتا ہے, وہ سزا اور جزا دیتا ہے, اور اسی کے پیچھے مجسٹریٹ کام کرتا ہے. اب اگر اسلامی حکومت میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف وارث ہے, تو اس وارث کا حق ہے کہ وہ کسی کو بھی نمائندہ بنا سکتا ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ کوئی بن ہی نہیں سکتا, تو یہ ہم امام کے رائٹ کو چھین رہے ہیں. میں یہ کہوں کہ بن ہی نہیں سکتا, یہ امام کے رائٹ کو چھین. پھر کہتے ہیں امام کے ہوتے ہوئے کوئی غیر معصوم کیسے نمائندہ بن سکتا ہے؟ تو مجھے بتائیے, کوفے میں جو بیعت ہوئی وہ جناب مسلم بن عقیل کی ہوئی تھی یا امام حسین کی ہوئی تھی؟ کس کی بیعت ہوئی تھی؟ ظاہر میں مسلم بن عقیل کی بیعت ہوئی تھی, لیکن اصل میں کس کی بیعت تھی؟ امام حسین کی. امام حسین کی بیعت ہوئی تھی, لیکن اصل میں کس کی بیعت تھی؟ امام علی کی بیعت تھی. امام علی کی بیعت ہوئی تھی, اصل میں رسول اللہ کی بیعت ہوئی تھی, اور رسول اللہ کی بیعت سے مراد ہے اللہ کی بیعت ہوئی تھی. تو عزیزان گرامی, اگر کوئی قانون, اگر ہمارا امام کسی کو نمائندہ بنائے, تو ہمیں اس نمائندے کو, اس نظام کو قبول کرنا چاہیے, نہ کہ اس نظام کو ضعیف کرنا چاہیے. اب مثلا بہت سارے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب ہی کیوں بنے, فلاں صاحب ہی کیوں بنے. عزیزان گرامی, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ فقہ کا علم ہو اس کو, سیاسی بصیرت ہو اس کو, معلوم ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے دنیا کے ساتھ. وہ آپ کو جب بچائے گا جب اس کو آتا ہو کہ کیسے بچا جاتا ہے, جب اس کو خود ہی نہیں معلوم ہوگا. یہاں تو ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک سیاسی بیان پوری آپ کی تقریر کٹ, صرف جو ان کے نقصان میں بات ہے, دیکھو صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے لیے, دیکھو صاحب یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. آج کل یہ دیکھا ہوگا آپ نے چھوٹے چھوٹے کلپ, وہ ایک صاحب پوچھنے گئے مرجع سے کہ ایک بلڈنگ بڑی پرانی ہے وہاں پر لوگ نماز جمعہ پڑھتے ہیں, وہ کبھی بھی گر سکتی ہے بارش آنے پر, تو کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, قطن جائز نہیں ہے آپ کے لیے نماز جمعہ پڑھنا وہاں پر. ان بیچارے نے کہا تھا نماز جمعہ وہاں پر پڑھنا جائز نہیں ہے, انہوں نے کہا جی فتویٰ آ گیا نماز جمعہ ہی جائز نہیں, نماز جمعہ ہی جائز نہیں. تو عزیزان کرام یہ انصاف کریں اس چیز کے ساتھ. تو کوئی کسی پر تھوپنا, کسی پر لڑنا, کسی پر جھگڑنا, اس میں کوئی بات نہیں. اگر آج میرا دل کرتا ہے کہ میں امام زمانہ علیہ السلام میرے سامنے کھڑے ہوں اور مجھ سے کچھ چیز مانگے تو میں کیا کروں گا, تو میں کروں گا تو جب نہ جب مجھے آتا ہوگا, ایک منٹ میں بٹن دب جائے گا ہمارا. ہم تو بہت دور کی چیز ہے, رسول خود سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے تو لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ ابھی تو گرمی ہے, ابھی جہاد کر کے کیا کریں گے, یا رسول اللہ بڑی سردی پڑی ہے آپ کو کیا پتا کیسے جنگ میدان میں جایا جاتا ہے, سمجھ رہے نا. حضرت علی بلاتے تھے جاتے رہی تھے لوگ, کہتے تھے ابھی سردی ابھی گرمی ہے, ابھی سردی ابھی گرمی ہے, انہی چیزوں میں مسئلہ ہو گیا. تو جب اس زمانے میں جو ڈائریکٹ بلا رہے ہیں, جو اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں امام آئیں گے تو ہم فوراً کر دیں گے, ایسا نہیں, ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی. اکثر لوگ تو ہمیں پریکٹس میں آنا چاہیے. آج جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے, آج ہمیں جو ایک علی ولی اللہ کی حکومت دی ہے, آج جو ہمارے پاس ایک ایسے امکانات ہیں کہ ہم اپنی پریکٹس کو جاری رکھیں اور امام کو نہیں تو امام کے قانون کو سلام کر لیں, امام کے قانون کو سلام کر لیں, اس کو تسلیم کر لیں, اس کو تسلیم نہ کریں, اس کی مخالفت نہ کریں. ہم انہی چکروں میں لگ گئے کہ صاحب کون کیا ہے, کوئی کیا ہے, وہ اس کی بولتا ہے, وہ اس کی بولتا ہے, وہ بہت بڑا نمازی ہے, وہ بہت بڑا عزادار ہے, ایسے جھگڑے, ایسے ایسے جھگڑے عزاداران امام. امام روتے ہیں خون کے آنسو, امام خون کے آنسو روتے ہیں, وہ نہیں چاہتے اپنے بھائیوں میں تفرقہ ہونا. کیوں؟ اس لیے نہیں ہونا, جو سب سے بڑا عزادار ہے وہی سید سجاد ہے, سجدے بھی وہ سب سے زیادہ کر رہا ہے. وہاں یہ نہیں کہتے کہ امام کو اس لیے نہیں مانوں گا, یہ زیادہ سجدے کرتے ہیں. ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں, پیار محبت بھائی چارے کے ساتھ آج ہمارا ظلم سے مقابلہ ہے. عزیزان گرامی بہت پرانی باتیں ہیں, آج تک شیعت میں رائٹر ہوں, اصل میں بک رائٹر ہوں, میں کو خطابت نہیں آتی ہے, سمجھ رہے نا. آپ تاریخوں میں جا کر دیکھیں گے, تاریخ میں جب آپ جا کے پڑھیں گے, کتابوں میں جب آ کے پڑھیں گے, تو آج تک علی کے چاہنے والے جو ہیں ڈیفینس کرتے آئے ہیں. آج ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم دوسرے کے میدان میں گیند کھیلیں, ہم دوسرے کے میدان میں جا کر ہم, یعنی آج تک ڈیفینس میں رہے ہیں, ہمارے پاس اٹیک پوزیشن ہی نہیں آئی. آج اللہ نے ہمیں میڈیا دیا ہے, آج اللہ نے ہمارے پاس ہمارے بچوں کو ایسا بتایا ہے کہ وہ ماشاءاللہ پرفیکٹ ہیں. آج ہم جا کر جو ہے اپنے اس کا دفاع نہ کریں, بلکہ لوگوں سے پوچھیں کہ تم ہوتے کون ہو یہ پوچھنے والے. اکثر پوچھا جاتا تھا کہ صاحب یہ شیعہ جو ہے بچے کاٹتے آٹھ محرم کو, تو ہم نے پوچھا, 50,000 کا مجمع میں تقریر کرنے گئے تھے سیرت پاک کا, سنا حضور سنا 50 آپ لوگ آٹھ محرم کو بچے کاٹتے. میں نے کہا کہ بھائی میرے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جو لاؤں, بکرا ہی نہیں خرید سکتے, بچے کہاں سے لائیں. مجھے ایک بات بتائیے, اتنے بچے کٹتے ہیں تو بچوں کے کھونے کی کوئی رپورٹ تو لکھی ہوگی. آپ محرم سے پہلے مہینے میں جا کر کسی پولیس اسٹیشن پہ چیک کریں کہ کتنے بچے غائب ہیں. اگر ہم اپنے بچے کاٹتے ہیں تو ہم تو ختم ہو چکے ہوتے اب تک, اور اگر دوسرے کے کاٹتے ہیں تو وہ آئے کہاں سے, اور اگر آئے تو کھوئے گئے جب ہی تو آئیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ہمیں ایکسپورٹ امپورٹ کوئی نہیں کرتا. آپ جا کر چیک کریں کہ پولیس اسٹیشن میں کوئی بچے کھوئے ہیں یا نہیں کھوئے ہیں. عزیزان گرامی اس طریقے کی باتیں, بہت ساری ایسی باتیں, چھوٹی 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 باتیں جمع کر کے شیعت سے دور کر دیا گیا تھا. آج آپ کے پاس موقع ہے ماشاءاللہ, ایک پڑھا لکھا مسلمان دوسرے قوم کا, کمیونٹی کا, انٹرفیتھ کی اتنی باتیں ہوتی ہیں عزیزان گرامی. ابھی آپ کو میں یقین سے بتا سکتا ہوں کہ صرف 5 انگریز خواتین حضرت زہرا کی زندگی پڑھ کر جو ہے شیعہ ہو گئی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ کہتی ہے کہ اتنے اچھے آئیڈیل کو چھوڑ کے بھی دنیا رہ سکتی ہے. وہ کہتی ہے اتنی اچھی آئیڈیل, یعنی خواتین کے آئیڈیل کو. میں نے کہا ہاں, یہ چونکہ بتایا نہیں جائے گا, ان کی سی ڈی اے نہیں آتی, ان کے ایڈورٹائز نہیں آتے ہیں. حقیقت ہے انسانیت کی, جب انسان ان کے پاس جائے گا اور ان کی زندگی کو تلاش کرے گا تو یہ بتائیں گی کہ پردے میں رہ کے عظمت خواتین کو کس طرح سے بلند کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی صرف اس بات کے لیے جو ہے وہ پلٹ گئیں اور کہتی ہیں کہ آج ہم کام کریں گے. تو ہمارے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ اس دور میں کہ جب ہر طرح سے ہمیں بھٹکایا جا رہا ہے, ہر طرح سے, عزیزان گرامی آپ یہ مت سمجھنا دھوکے میں نہ آنا, ہمیں نمازوں کے ذریعے بھی بھٹکایا جا رہا ہے, ہمیں عزاداری کے ذریعے بھی بھٹکایا جا رہا ہے, ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں بھٹکایا جا رہا ہے. میں گواہ ہوں اس بات کا, میں کسی اور سے اور ممبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں, ایک بچے نے مجھ سے یہ کہا کہ مولانا دعا کرو میری 100 مجلس ہو جائیں تو میرا برٹین کا ویزا لگ جائے گا. میں نے کہا میں تو 10,000 پڑھ چکا ہوں, میرا لگواؤ. تو کہنے لگے نہیں آپ کا نہیں لگے گا, وہ مجلسیں آپ کو نہیں آتی. سیدھی سیدھی کہانی سمجھ میں نہیں آئی, 9 سمجھ میں آتا 6 سمجھ میں نہیں آتا, سمجھ رہے نا, 9 سمجھ میں آتا ہے 6 سمجھ میں نہیں آتا. جو مجلسیں ہم بتا رہے ہیں وہ پڑھنا, 100 مجلس ہو گئی, ریکارڈنگ جمع کراؤ, ویزا لے لو. اور وہ دونوں بچے آج انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں, جس کو سننا ہے سنیں, کوئی ڈرنے کی بات نہیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں, تو ڈرا ہے, ڈر بیٹھایا گیا ہے, ڈر بیٹھایا گیا ہے. جس کے لیے سورہ عنکبوت آیا, رسول اللہ سے یہی تو کہا ہے خدا کے رسول یہ جو تمہیں دھمکیاں دے کے جا رہے ہیں یہ مکڑی کے جالے سے مضبوط نہیں ہیں. سورہ عنکبوت کا مطلب یہ ہے کہتے اے رسول یہ مکڑی کے جالے سے زیادہ مضبوط نہیں ہے, کیا تمہیں دھمکیاں دے کر جا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی جس کو مکڑی کے جالے سے کمزور خدا بتا دے ان طاقتوں سے ہمیں کیا ڈرنا ہے, ایسا کچھ نہیں. اس جہان فانی کی بس یہی کہانی ہے, ایک سانس آنی ہے ایک سانس جانی ہے, اس سے زیادہ اور اس جہانی کی اس زندگی کی کوئی وہ نہیں, سمجھ رہے نا. انشورنس بھی آپ کو مرنے کے بعد دیتی ہے, زندگی نہیں دیتی ہے. وہ یہ کہتی ہم آپ کا لائف نام ہے لائف انشورنس, یہ بڑا دھوکہ دیتی ہے, یہ کہتی ہے لائف انشورنس. آپ لکھ دیں, آپ ان کے کاغذ پڑھ لیں, اس میں لکھا جائے گا اگر آپ مر گئے تو آپ کو پیسے دے دیے, لائف تو نہیں دیتے لیکن نام ہے. وہ سپورٹ انشورنس کہہ دو, منی انشورنس کہہ دو. بہت ہی زیادہ ظالم زمانہ, پہلے آتا تھا ایکسپائر ڈیٹ, اب کہتے ہیں بیسٹ بیفور, اب ایکسپائر بھی نہیں کہتے. اگر انسان غور سے اگر اس چیز کو دیکھے, میں بہت ڈیپلی پڑھتا ہوں ان چیزوں کو, وہ یہ نہیں کہتے کہ ایکسپائر ہو گئے, کہتے ہیں کہ بیسٹ بیفور, یعنی اس خراب کو بھی بیفور کہہ کے بیسٹ کہہ رہے ہیں. تو یہ بڑی ظالم ہے, لہٰذا ہمیں اپنی آنکھ کان کھول کے رکھنا چاہیے. ہم سب ایک ہیں, مولا کا جو ماتم کرتے ہیں خدا کی قسم میں ان کے ہاتھوں کو چومتا ہوں, کیونکہ ہم حسین کے لیے رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ مولا یہ ہاتھ آپ کے لیے آج سینوں پہ پڑ رہے ہیں, اس لیے کہ ہم یاد کرتے ہیں. ماتم اصل میں اب آج کل بہت اچھی شکل ہو گئی, ورنہ ماتم کہتے ہی جنون کی آخری حد کو ہے. ماتم یعنی اتم, عربی میں جب بتاتے 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 اب آدمی روتے روتے بے حال ہو جاتا تھا کہ اب میں بول نہیں سکتا, زبان بند ہو جاتی تھی اور انسان اپنے رخساروں کو پیٹنے لگتا تھا, یعنی اتم ماتم, اب انتہا ہو گئی میرے ظلم کی, میں کیا کروں, میں سید سجاد میں کس طرح سے اپنے آپ کو سنبھالوں آپ کی بات سن کے, اس کا نام ماتم تھا. اگر ہم اسی کو لے کر ڈیوائڈ ہوں گے, اگر ہم ان نمازوں کو لے کر ڈیوائڈ ہوں گے, ہم سب ایک ہیں. آج کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ آج ہم ایک ہو جائیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حرام ہے حلال ہے, حرام اور حلال رسول اللہ طے کر گئے, اس کو کوئی نہیں کر سکتا. اس کے بعد امام کا ایک رائٹ ہوتا ہے جس کو الاؤڈ اور ناٹ الاؤڈ کہتے ہیں, جائز اور ناجائز, مجاز اور غیر مجاز کہتے ہیں, وہ رائٹ مجتہد کے پاس بھی ہوتا ہے. جب وہ اس کا استعمال کرتا ہے تو اس سے کہیں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ رسول اللہ کی یا اللہ کی مخالفت کر رہا ہے یا کسی چیز کی مخالفت کر رہا ہے. کبھی اس چیز کو جاری کر دیا جاتا ہے, کبھی اس چیز کو روک لیا جاتا ہے. بات ٹالرنس کی ہے, صبر کی ہے, پیمانے کی ہے کہ ہم اس کو صبر کریں, تھوڑے دن بعد دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا آتا ہے. رزلٹ آنے سے پہلے دشمن ہمیں اس بات کے لیے آمادہ کر دیتا ہے کہ یہ اس بات کو لے کے جس جگہ سے آپ کو ہدایت ملنی ہے, جس جگہ سے آپ کی رہبری ہونی ہے, جس جگہ سے آپ کو راہ دکھانی ہے, اسی راہ سے آپ کو کاٹ دیا جاتا ہے, اسی راستے سے آپ کو کاٹ دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی یہ زمانہ بڑا ظالم ہے, یقین جانیے گا بڑا ظالم ہے, ہمیں کس کس طرح سے بہکاتا ہے. آپ کو میں بتاؤں, ایک جگہ میں مجلس پڑھنے گیا تو ایک نوجوان, مجلس پڑھ کے میں اکثر باہر نہیں جاتا ہوں, ماتم میں کھڑا ہو جاتا, تو ایک جوان نوحہ پڑھنے والے کو نیبو دکھا رہا کٹا ہوا. میں نے کہا بھیا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا نوحہ بگڑوا رہا ہوں. میں نے کہا یہ عجیب ہے, مجھے بھی سکھاؤ کیسے بگڑتا ہے نوحہ. تو کہنے لگے اس کے منہ میں پانی آئے گا, یہ اچھا نہیں پڑے گا. میں نے کہا بھائی یہ اچھا نہیں پڑے گا تو تمہیں کیا فائدہ ہے؟ کہا میری انجمن کا آدمی پھر اچھا پڑے گا. تو تو میں نے کہا میری بھی جیب میں نیبو ہے, پھر میں بھی دکھا سکتا ہوں اس کو, سمجھ رہے نا؟ تو یہ نہیں سو, اب وہ حسین کا نوحہ نہیں رہا, یہ اس کا نوحہ اور میرا نوحہ ہو گیا. اے زانِ گرامی, افسوس ہے اس بات پہ. ہمیں چاہیے کہ اس عزاداری کی بڑی عظمت ہے, اس کے لیے سید سجاد نے خون کے آنسو بہائے. اللہ کے واسطے اس کے ذریعے ٹکڑے نہ کریں, اس کے لیے خون بہایا ہے اہل بیت نے, اپنا خون جگر بہایا ہے سید سجاد نے. کیا سید سجاد کو نہیں تھا کہ وہ بھی اپنے باپ کا بدلہ لیں اور کسی سے بھی جا ملیں؟ نہیں, خاموشی اختیار کی. اگر سید سجاد خاموش نہ ہوتے تو یہ عزاداری کی نعمت ہم تک نہ پہنچتی, یہ عزاداری کی عظمتیں ہم تک نہیں پہنچتی. عزان گرامی, ایک اور آپ کے خدمت میں عرض کرنا ہے کہ یہ جو مرکز چلتے ہیں یہ آپ کی محبتوں سے چلتے ہیں, اور یہاں پر جو بھی انسان پیسہ دیتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ دیتا ہے. عزان گرامی, ہماری کیا مجال جو ان کو کچھ دیں؟ یہ تو حسین کا حسن ہے, یہ محبت ہے کہ وہ ہماری بات کو قبول کر لیتے ہیں. آپ نے گھر سے اپنے یہاں آنے کا ارادہ کیا, حسین نے آپ کو ثواب دے دیا, حسین نے آپ کو ثواب دے دیا. حسین ہم سے کتنا چاہتے ہیں, حسین ہم سے کتنا چاہتے ہیں. لہٰذا اپنی محبتوں کو جاری رکھیں. جو بھی یہاں کے اپنی آپ سے مدد ہو سکتی ہے, اپنی بات سے, اپنی ذات سے, اپنے مال سے, ضرور آپ آگے آئیں. کیونکہ ایک واقعہ ایک عالم دین نے پڑھا, اور وہ کہتے ہیں کہ میں تہران عشرہ پڑھنے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس عشرے میں دو جوان تھے جو پیچھے بیٹھتے تھے, اور پہلی محرم سے لے کے آخری محرم تک میں نے دیکھا وہ دونوں باتیں کرتے تھے, مذاق کرتے تھے, ہنستے تھے ایک دوسرے کو دیکھ کے, اور وہ مجلس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے. انہوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ایسا کیوں ہوا. انہوں نے طے کیا آئندہ سال میں اس امام بارگاہ میں نہیں جاؤں گا. لوگوں نے ان کو پھر بلایا, انہوں نے لوگوں سے کہا, منتظمین سے کہا, میں اس سال آپ کے امام بارگاہ میں نہیں آنا چاہتا. انہوں نے کوئی وجہ ہے یا کہیں آپ اور کسی جگہ وعدہ ہے؟ انہوں نے کہا وعدہ تو نہیں ہے, لیکن میں نے گزشتہ سال دیکھا کہ دو بچے تھے جنہوں نے اول سے لے کے آخری محرم تک امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا مذاق اڑایا, اور انہوں نے پوری مجلس میں شروع سے آخر تک باتیں کرتے رہے, ہنستے رہے. لہٰذا مجھے بہت برا لگا, اور مجھے ایسا نہیں, کیونکہ حسین جس فرش پہ ہم آتے ہیں وہاں پر شہزادی آتی ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یقیناً آتی. تو کہنے لگے آپ ہمیں بتائیے گا اگر وہ بچے اس سال ایسا کرتے ہیں, آپ نے ہمیں بتایا نہیں تھا, اطلاع نہیں دی تھی. کہتے ہیں کہ یہ جب واپس گئے تو انہوں نے وعدہ کر, ٹھیک ہے آ جاؤں گا. جب یہ گئے تو دیکھا وہ بچے بجائے جو آخر میں بیٹھتے تھے, وہ دونوں جوان ممبر کے نیچے بیٹھتے ہیں, اور شروع سے جو رونا شروع کرتے آخر تک روتے ہیں. کہہ رہے پہلی مجلس کو جب یہ میں نے دیکھا تو میں سمجھا شاید انہوں نے مذاق اڑانے کا کوئی دوسرا طریقہ نکالا ہے, لیکن جب مجلس ختم ہوئی تو وہ دونوں میرے پاس آئے اور ہم سے ہاتھ جوڑنے لگے کہ مولانا مجھے معاف کر دو, ہمیں معاف کر دو. تو کہنے لگے بات آخر اتنا بڑا انقلاب تمہارے اندر آیا کیسے؟ کہنے لگے مولانا جب یہ عشرہ چل رہا تھا تو شب عاشور ہم نے دیکھا کہ آج ساری رات ماتم ہوگا, تو ہم دونوں نے کہا کہ ماتم کون کرے, رات کو جا کے گھر پہ سوتے ہیں. ہم دونوں اٹھے اور اٹھ کے جانے لگے, تو جاتے جاتے ہم دونوں نے طے کیا ٹھیک ہے تم اپنے گھر جا کے سو, میں اپنے گھر جا کے سوتا ہوں. جب ہم سوئے تو ہم نے دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مجلس عزا ہو رہی ہے, اور وہاں پر وہ سارے مومنین جو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اس میں شریک ہیں, امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو داد سخن دے رہے ہیں. جب مجلس ختم ہو گئی, امام حسین علیہ السلام نے اپنی جیب سے ایک کاغذ اور نکالا اور کہا کہ علی اکبر اور اب جناب عباس سے کہا کہ میرے عزاداروں کے نام اس میں لکھ دو, ان سب کے نام لکھ دو. جناب عباس نے علی اکبر کو بتانا شروع کیا. جب فہرست تیار ہو گئی تو اب عبداللہ الحسین کے سامنے فہرست لائی گئی. امام نے فہرست دیکھ کے کہا کہ عباس تم نے ان دو لڑکوں کے نام نہیں لکھے. تو عباس نے کہا مولا آپ نے عزاداروں کا نام لیا تھا, جو عزادار تھا میں نے ان کے نام تحریر کر دیے. تو کہا کہ عباس یہ بھی میرے عزادار ہیں. کہا مولا آپ تو جانتے ہیں کہ یہ عزادار نہیں ہیں. کہا عباس یہ میرے عزادار ہیں, ان کا نام یہاں لکھ دو. انہوں نے کہا کہ مولا یہ کس طرح سے عزادار ہیں, نام میں لکھ دیتا ہوں. کہا عباس جب یہ مجلس سے اٹھ کے جا رہے تھے تو وہاں پہ قند جو شکر ہوتی ہے وہ کیوبس کی شکل میں ہوتی ہے, کہتے ہیں جب یہ جا رہے تھے تو ایک کا پیر لگا اس پہ ٹھوکر لگی اور وہ قد جو ہے فرش پہ بکھر گئی. تو دوسرے نے کہا کہ یہ مولا کا تبرک ہے, یہ پیروں میں آ جائے گا, آؤ اس کو سمیٹ لیتے ہیں. کہتے ہیں عباس انہوں نے میرے تبرک کے نام سے اس شکر کی اس لیے عزت رکھی چونکہ یہ مجھ سے متعلق ہو گیا تھا, یہ میرا عزادار ہے. عزان گرامی, یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہماری ہر ادا کو پسند کرنا چاہتے ہیں, بس یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے درمیان اختلافات ہوں. عزان گرامی, آج محرم کی 8 تاریخ ہو گئی, 8 تاریخ ہو گئی, اور اس تاریخ کو ہم نے غازی ابوالفضل العباس سے منسوب کر دیا ہے. عزان گرامی, جناب عباس کے سلسلے میں آپ سنتے آئے ہیں, ان کی ماں نے جو درس وفا دیا تھا زندگی کے آخری حصے تک جناب ابوالفضل العباس اور ان کے بھائیوں نے اپنی ماں کے دیے ہوئے وعدے کو, اس بہترین صفت انسانی کو باقی رکھا اور دنیا میں اس طرح سے زندہ کر کے چلے گئے. تاریخ لکھتی ہے جناب ابوالفضل العباس کی رشد و نما کربلا کے حساب سے ہوئی تھی. مولا کائنات نے ایک ایک حربہ اس لیے سکھایا تھا. آخر میں جب جناب ابوالفضل العباس کو تمام فن جنگ آوری سکھا چکے تو مولا کائنات نے کہا کہ عباس کل ایک جوان آئے گا جو تم سے مقابلہ کرے گا, اگر تم اس مقابلے میں جیت گئے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تم کربلا کے لیے تیار ہو گئے ہو. جناب عباس کا ان کو انتظار ہوا, آنے والا نقاب لگا کر آیا, جناب ابوالفضل العباس سے مقابلہ ہوا, تلوار کے وار جناب غازی کرتے ہیں اور آنے والا تمام واروں کو کاٹ دیتا ہے. جناب عباس نے فرمایا کہ اب یہ میرا ایسا وار ہے, اگر اس وار کو تو نے روک دیا تو پھر میں سمجھ جاؤں گا کون ہے. غازی نے وار کیا, آنے والے نے اس وار کو بھی کاٹ دیا, غازی نے تلوار کو زمین پر پھینک دیا, کہا آنے والے میرے بابا کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا. علی مرتضیٰ نے نقاب کو ہٹایا, کہا کہ قمر بنی ہاشم آج مجھے یقین ہو گیا کہ تم کربلا کے لیے تیار ہو گئے ہو. عزان گرامی, عباس کی رشد و نما کربلا کے حساب سے ہوئی تھی. جناب امام حسن مجتبیٰ کے تیروں پہ جنازے چلے, جناب ابوالفضل العباس تڑپ گئے. حسین نے شانے پر ہاتھ رکھ دیا, بھیا عباس میں ضرور اجازت دیتا اگر بابا نے یہ نہ کہا ہوتا کہ میرا عباس کربلا کا ذخیرہ ہے. اے عباس کربلا کا ذخیرہ ہے. عزیزان گرامی, جناب ابوالفضل عباس اپنے بھائیوں کے ساتھ کربلا میں آ گئے. ام البنین کو بیٹوں کی ماں کہا جاتا ہے. تاریخ کی یہ واحد ماں ہے کہ جس کو اللہ نے 5 بیٹے دیے, 5 کے 5 حسین پہ قربان کر دیے. 5 کے 5 بیٹے حسین پر قربان کر کے کہتی ہے کہ کوئی مجھے میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دینا, ارے میں حسین زہرا کے لال کا ماتم کرنے کے لیے بنائی گئی ہوں. جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. جناب ابوالفضل العباس امام حسین علیہ السلام کے سایہ سایہ گھومتے ہیں. اے مولا مجھے اجازت دیجئے, اے مولا مجھے اجازت دیجئے. مولا فرماتے ہیں کہ عباس, جناب عباس کا ایک لقب تھا زہر, کہتے ہیں زہر کہتے ہیں کمر کو, پشت پناہ کو. امام فرماتے ہیں عباس تم میری پشت پناہ ہو. عباس جب تم میرے سامنے ہوتے ہو تو میں ایک لشکر کے مقابلے میں سر اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہوں. عباس اس فوج کی کثرت نے مجھے آج تک نہیں دہلایا. تمام بیبیوں سے میں کہہ چکا ہوں کہ اس فوج کی آمد سے گھبرانا نہیں, ارے کربلا کا ذخیرہ ابوالفضل العباس ہمارے ساتھ ہے. عباس میرا بھائی میرے ساتھ ہے, مجھے اس کی شجاعت پر بھی یقین ہے, اس کی بہادری پر بھی یقین ہے اور اس کی وفا پر بھی یقین ہے. ہاں عزیزو, ایک کے بعد ایک ناصر و انصار شہید ہو گئے, اصحاب قتل ہو گئے, عزیز و اقارب چلے گئے. جناب عباس لاشوں پہ لاشیں راتے رہے. ایک مرتبہ جناب سکینہ غازی کی گود میں آ کر بیٹھ گئیں. اے چچا عباس, اے چچا آپ سے کام ہے. ایک مرتبہ غازی نے پوچھا بیٹا کیا کام ہے شہزادی, تو کہا آپ اب چچا میرے ساتھ چلو. سکینہ اس خیمے میں جناب عباس کو لے گئی جہاں پر مشکیزہ رکھے جاتے تھے. ارے بچوں کو دیکھا کہ بچے اس
پاکیزہ جہاں پر رکھی جاتی تھی اس زمین پر تڑپ رہے ہیں. العطش, العطش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. سکینہ میں ان آوازوں کو نہیں سن سکتا. اے چچا, میں نے ان بچوں کو ایک وعدہ کیا ہے کہ گھبراؤ نہیں, آج میرا چچا ضرور پانی لے آئے گا. کہا سکینہ, ذرا بابا سے یہ بات کہہ دو. سکینہ کو لے کر آئے. کہا بابا, بابا بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں. میں نے زبان دی ہے کہ میرا چچا پانی لے کر آئے گا. میرے چچا کی شجاعت پر یقین ہے. ایک مرتبہ عباس کو سینے سے لگایا, امام رونے لگے. اے بھیا, تم تو میرے لشکر کے علمدار تھے. کہا مولا, وہ لشکر ہی کہا رہا جس کا میں علمدار ہوا کرتا تھا. مولا, ارے آپ کی مادر گرامی کے نام سے پکارتے ہیں, میرا دل تڑپ جاتا ہے. اے آقا, مجھے اجازت دیجئے. ایک مرتبہ حسین نے فرمایا, اے بھیا عباس, میں تمہیں رن میں جنگ کی اجازت تو نہیں دیتا, ہاں بچوں کے سبیلے آپ کی اجازت دیتا ہوں. ایک مرتبہ سوکھے ہوئے مشکیزہ کو ابل فضل العباس کے علم سے باندھا. امام دیکھ رہے ہیں, لیکن جب مشکیزہ بن رہی تھی تو امام نے اس پر ایک تحریر لکھی تھی, اس کو کھاٹ دیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں ایک تحریر رقم کر دی, اس پر لکھا تھا نصر من اللہ فتح قریب. حسین نے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد جناب زینب کو جب یہ پتہ لگا کہ حسین نے انا للہ لکھ دیا ہے, زینب نے عباس کو بلایا. اے بھیا عباس, زینب تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے عباس کو سنانا شروع کیا. غازی نے سر جھکایا ہوا ہے. اے بی بی, اے شہزادی, حکم فرمائیے. کیا بات ہے, حکم فرمائیے. کہتے ہیں کہ جب میں بہت چھوٹی تھی, بابا کے زانو پر بیٹھی ہوئی تھی, ایک مرتبہ شدید ہوا چلی, آندھی آئی, میری ردا میرے شانوں سے ہٹ گئی. میرے بابا نے میرے شانوں کے بوسے لینا شروع کر دیے. میں بابا کو دیکھتی رہی, بابا آج تک آپ نے میرے شانوں کے بوسے نہیں لیے. علی مرتضیٰ زینب کے شانوں کو دیکھتے ہیں, گریا کرتے ہیں. اور اس کے بعد کہا, میری لاڈلی, تیرے ان بازوں میں ایک روز رسن باندھی جائے گی. اب باس میرا بچپنا دور ہوا, اللہ نے مجھے تم جیسا بھائی دیا. اس کے بعد ایک کے بعد ایک 18 بنی ہاشم میرے سامنے جوان ہو گئے. جب ان کی جوانی کو دیکھتی تھی تو میں اس دن کو بھول جاتی تھی کہ لگتا ہے میری موت سے پہلے وہ دن نہیں آ سکتا کہ میرے شانوں میں کوئی رسی باندھے. اے بھیا عباس, آج حسین کی تحریر سے پتا چل گیا, زینب اسیر ہو سکتی ہے. غازی نے سنا, شہزادی یہ بات میرے سامنے نہ کرے, کس کی مجال جو میلی آنکھوں سے بھی حسین کے خیموں کی طرف دیکھ لے. ایک مرتبہ عباس نے رخصت پا کر گھوڑے کو ایڑ دی. اور اس کے بعد غازی نہر فرات پر پہنچا, فوج شام کو جدا کر دیا. کس کی مجال جو علی کے شیر کے سامنے مقابلہ کرتا. عباس نے اپنے علم کو نصب کر دیا نہر فرات کی ترائی میں. دور سے پھریرا لہرا رہا ہے. غازی نے مشک سکینہ اتاری, اتارنے کے بعد اس کو نہر میں ڈال دیا. اور نہر میں ڈالنے کے بعد اپنے گھوڑے سے کہا, اے حسبِ با وفا, تو اپنا پپ, تو تو پیاز بجھا لے. اس گھوڑے نے بھی کہا, سکینہ کی آواز آ رہی ہے. خیموں کی طرف اشارہ کر کے حسبِ با وفا رونے لگا. غازی سمجھ گیا, ایک مرتبہ مشک سکینہ کو بجائے علم پر باندھنے کے غازی نے اپنے سینے پر لٹکا لیا. گردن میں ڈالنے کے بعد جناب ابو الفضل العباس چلنے لگے. ایک مرتبہ بکھری ہوئی فوج کو حکم ہوا, اگر یہ پانی پہنچ گیا تو ہم یہ جنگ ہار جائیں گے. ارے عباس کو جانے نہ دو, کسی طرح سے اس مشکیزہ کو روک لو, عباس کو نہ جانے دو. عزیزان گرامی, ارے پوری فوج کی نگاہ جناب عباس پر, عباس کی نگاہ مشک سکینہ پر. اے سکینہ, میں کس طرح سے تیری اس مشک خیمے میں پہنچا دو. اپنے رہوار سے کہا میرا ہدف حسین کا خیمہ ہے, مجھے لے چل چاہے جو ہو. ایک مرتبہ غازی آگے بڑھے, بڑھتے گئے کسی کی مجال نہیں. عزیز و جناب عباس کے پاس ایک اور مسئلہ ہے کہ نہ تو حسین نے تلوار دے کے بھیجا ہے, نہ تیر دے کے بھیجا ہے, ایک نیزہ ہاتھ میں دیا تھا. عباس اگر کوئی قریب آئے تو اپنا دفاع کر لینا. عزیزان گرامی اس نیزے سے غازی نے سب کو دور کیا, لیکن کمینگاہ پر چھپے ہوئے ملعون جیسے ہی وار لگا, ارے بازو پر ایک وار کیا, عباس کا ایک شانہ قلم ہوا, دوسرا وار کیا, دوسرا شانہ قلم ہوا. غازی نے کہا مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں, اپنے سر کو جھکا دیا. اے رہوار میرے ہاتھ نہیں ہیں, لیکن مجھے حسین کے خیمے کی طرف لے چل, مجھے مشک سکینہ پہنچانا ہے. ہاں عزیزو ایک سنسناتا ہوا تیر ارے مشک سکینہ پر لگا, پانی دیکھتے دیکھتے بہ گیا, عباس کی آرزو بہ گئی, گھوڑے کو اشارہ کیا, اے رہوار ارے مجھے خیمے میں نہ لے جانا, میں بچوں سے وعدہ کر کے آیا ہوں, مجھے واپس لے چل. ارے رہوار فرات پہ لے گیا, غازی زمین پر آیا, حسین کو جب علم نظر نہ آیا, اے علی اکبر ارے چچا کا علم نظر نہیں آتا. ایک مرتبہ علی اکبر چلے, امام حسین چلے, چلنے کے بعد نہر فرات کی طرف گئے, ایک شانہ دیکھا, ہائے عباس کہہ کر تڑپ گئے, دوسرا بازو ملا, ہائے بھیا کہہ کر تڑپ گئے. جلد از جلد اپنے آپ کو حسین نے عباس کے پاس پہنچایا, ایک آواز دی, یا عباس الا ان زہری, اے عباس الا ان کسرا زہری, اے غازی میری کمر ٹوٹ گئی, اے بھیا میری کمر ٹوٹ گئی. حسین عباس کے پاس بیٹھے, اپنے زانو پر عباس کے سر مبارک کو رکھا. عباس نے کہا آقا آقا, کہا کہ بھیا کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتاؤ. کہا ابا آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, اس کا خون بہ کر دوسری آنکھ میں جم گیا ہے, میرے آقا ہو سکے تو میرے اس خون کو صاف کر دو. میں آقا جب اس دنیا میں آیا تھا تو میری نگاہیں آپ کے چہرے انور پر پڑی تھی, اس دنیا سے جاؤں گا تو میں چاہتا ہوں کہ میری نگاہیں آپ کے چہرے انور پر پڑے. امام نے اپنی قبا کی آستین سے غازی کے خون کو صاف کیا, بھائی نے بھائی کو دیکھا, اور جناب عباس نے فرمایا اے آقا ایک تو مجھے خیمے میں نہ لے جانا, میں بچوں سے وعدہ کر کے آیا تھا, میں شرمسار نگاہوں سے جانا نہیں چاہتا, دوسرا یہ کہ آقا مجھے معلوم ہے ان لوگوں کو جب دشمنی پر زیادہ اپنے غرور ہوتا ہے تو وہ اپنے دشمن کے ساتھ کیا کرتے ہیں, میری یہ وصیت جا کر شمر سے بیان کر دینا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ حسین کا لاشا پامال کرو تو اس کے بجائے عباس کا لاشا پامال کر دینا, میری شہزادی کے لال کا لاشا محفوظ رہے. اے عباس تیری وفا پہ میں قربان, حسین کے لاشے کی پامالی کا بھی تصور نہیں رکھتے. امام نے فرمایا اے عباس میں بھی تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا آقا حکم فرمائیے. کہا بھیا جب سے تم نے بولنا سیکھا ہے مجھے آقا کے سوا کچھ نہیں کہا ہے. عباس میں چاہتا ہوں تمہاری زبان سے ایک مرتبہ بھائی سن لو. کہا آقا میری ماں نے مجھے منع کیا ہے, میری ماں نے مجھے منع کیا ہے, اگر آپ حکم امامت سے کہتے ہیں تو میں کہہ دوں گا, لیکن میری ماں نے کہا ہے کبھی زہرا کے لال کو اپنا بھائی نہ سمجھنا, ارے ہم غلام ہیں وہ آقا ہے, ہمیشہ ان کو آقا کہنا. ایک مرتبہ عباس کے لبوں پر حکم امام جاری ہوا, عباس نے کہا بھیا روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی, وصیت کے مطابق لاشا تو نہیں لے جا سکتے. علی اکبر سے کہا بیٹا اے چچا کا علم لو, واپس چلتے ہیں. اب جو علم بلند ہوا سکینہ نے زمین پر بیٹھے بچوں کو بلند کر دیا, اے بچوں میرا چچا آ رہا ہے, وہ دیکھو علم آ رہا ہے. بچے خوش تھے, اے سکینہ اب ہمیں پانی مل جائے گا, اب جو دیکھا علم تو آیا علم دار نہ آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
یا حسین
سلام کیا بے دل ہا حسین جان, سلام شام اما فل ہا حسین جان,
حسین جانم حسین جانم حسین جان, حسین جانم حسین جانم حسین جان,
سلام